إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ و دوستو, ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے, تو لہٰذا جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سیرت کیوں جاننا چاہیے اور سیرت کے جاننے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے جاننا ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں, وہ ہمارے رسول ہیں, اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی مومنین پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی جان سے زیادہ کا اختیار وہ رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے نبی ہونے کی حیثیت سے ان کے حالات زندگی کا جاننا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ایمان کا حصہ ہے, کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ میری ذات محبوب نہ ہو جائے تمہارے نزدیک تمہارے والدین سے زیادہ اور تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ, جب تک میری ذات محبوب نہ ہو جائے تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ایمان کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کم سے کم ہمیں پتہ ہو. اور پھر اس کے بعد تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, تو تم کو چاہیے کہ میری اتباع کرو, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کب ہوگی؟ جب آپ کی سیرت اور آپ کی سنتیں ہمارے سامنے ہوں گی. اس وجہ سے سیرت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ اس وجہ سے بھی سیرت کا جاننا ضروری ہے کہ آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے جتنے مراحل ہیں, آخرت کے جتنے مرحلے آنے والے ہیں, چاہے وہ قبر کا ہو چاہے وہ میدان محشر کا ہو, ہر مرحلے پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ضرورت پڑے گی اور ان کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی. چنانچہ قبر میں جو تین سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ ما تقول عن هذا الرجل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بتائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ان شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ظاہر ہے کہ جس نے سنتوں والی زندگی گزاری ہوگی اور سیرت کو جان کر زندگی گزاری ہوگی تو وہ بے تحاشا کہہ پڑے گا کہ یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہے, تو قبر میں بھی آپ کی سیرت یہ کام دے گی. اسی طریقے سے میدان محشر میں جو ہے روایات میں آتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ پوری طرح سے پریشان ہو چکے ہوں گے, یہاں تک کہ ہر ایک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا. تو اب جو ہے لوگ جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس کہ ابا جان آپ اللہ سے یہ سفارش اتنی کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے, چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے, لیکن میدان محشر کی سختی برداشت نہیں ہوتی, تو لہٰذا کم سے کم حساب شروع کرا دیا جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, اگر میں سفارش کرنے گیا اور مجھے اگر میری خطا یاد دلائی گئی تو میں کیا جواب دوں گا, میں یہ کام نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. لوگ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کریں گے, یہاں تک کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور ہر ایک نبی اس وقت میں معذرت کریں گے کہ میں اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا. اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو نہیں کر سکتا لیکن میں کرنے والے کا پتہ بتا سکتا ہوں کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. چنانچہ ساری انسانیت, صرف امت محمدیہ نہیں بلکہ ساری انسانیت اہمیت آئے گی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ ہماری سفارش کروا کر کم سے کم حساب شروع کروا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا, ہاں میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں, اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بطور ذمہ داری کے بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں میں اللہ کے بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا, ایسی تعریف کروں گا جو اسی وقت اللہ میرے ذہن میں ڈال دیں گے, اور اس سے پہلے مجھے وہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ میں کیا تعریف کروں گا, اور اس تعریف سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور مانگیے جو مانگنا ہے اور شفاعت کیجئے جس کے حق میں آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پر بھی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی. تو اس وجہ سے ہمارے آخرت کے تمام مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے, اس لیے آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کا جاننا ضروری ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کے بھی جتنے مسائل ہیں, ہم ایک زندگی گزارتے ہیں, معاشرتی زندگی گزارتے ہیں, زندگی میں حالات اتار چڑھاؤ اور زندگی گزارنے کے طریقے, بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں زندگی گزارنے کے, لیکن سب سے بہترین, سب سے اعلیٰ, سب سے پاکیزہ اور سب سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو لہٰذا میری ذات سے لے کر تمام انسانیت تک جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں اور مسائل کا حل ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ان کی سنتوں میں ہیں. چاہے وہ ایک چھوٹی سی سنت ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مسواک کرنے کی سنت ہی کیوں نہ ہو, کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فوائد ہے, تو ایک سنت کے اتنے فوائد ہے, اور ایک معمولی چھوٹی سی سنت ہے جس کے ذریعے سے منہ کی پاکیزگی ہوتی ہے, ماؤتھ ہائیجین کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متعارف کرایا, تو اتنی سی سنت پر اتنے سارے فائدے. تو بڑی بڑی سنتیں جو معاشرت کی سنت ہے, جو سیاست کی سنت ہے اور جو معاشیات کی سنتیں ہیں, ان کو اگر اختیار کیا جائے تو دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور آپ کی سیرت میں ہے. اس وجہ سے آپ کی سیرت کا جاننا ضروری ہے. اور جو ہے سیرت کو جاننے کے لیے گزشتہ بھی جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ 10 پوائنٹس ہیں, اگر آدمی 10 پوائنٹس کو ذہن میں رکھ لے تو پوری سیرت کا کم سے کم خلاصہ ہوگا. پہلا پوائنٹ یہ کہ عربوں کے حالات, حضور کے آنے سے پہلے عربوں کے حالات کیا تھے اس کو جان لیں. دوسرے نمبر پر ہے آپ کی پیدائش اور پرورش. تیسرے نمبر پر ہے آپ کی تجارت اور نکاح. چوتھے نمبر پر ہے آپ کی نبوت. پانچویں نمبر پر ہے آپ کی دعوتی زندگی یا مکی زندگی کے 10 سال, جس میں تفصیل یہ ہے کہ 3 سال آپ نے چھپ کر دعوت دی ہے نبوت ملنے کے بعد, پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ علل اعلان دعوت کیجئے تو 4 سال کھلم کھلا دعوت ہوئی ہے, اور 3 سال بائیکاٹ کے تھے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے اور آپ کے خاندان والے بھی اس وقت ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. 3 سال وہاں پر گزرے ہیں, یہ 10 سال ہو گئے. پھر 10ویں سال حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے, عام حزن کا سال ہے. اسی سال 2 اہم واقعے پیش آتے ہیں, ایک طائف کا واقعہ, دردناک واقعہ پیش آتا ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں. پھر اسی سال معراج کا واقعہ بھی پیش آتا ہے جو ایک بہت بڑا تحفہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, اور خود معراج کا واقعہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اس کے بعد نمبر آتا ہے ہجرت کا, کہ ہجرت کے واقعے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور, کہ مدنی دور میں کیا ہوا, 10 سال مدنی دور ہے اس میں کیا کیا ہوا. تو ہجرت کے پہلے سال مسجد نبوی کی اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی, ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا, تیسرے سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا, چوتھے سال بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا, پانچویں سال خندق کا واقعہ پیش آیا, چھٹے سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا, ساتویں سال عمرۃ القضا اور غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا, آٹھویں سال فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا, آیا اور 9 سال غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا اور جو ہے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا جو بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے آپ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں سے انسانیت کو انسانیت کا پیغام ملا تھا کہ ایک انسانی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس میں صرف مسلمانوں کو پیغام نہیں تھا، صرف صحابہ کرام کو ہدایات نہیں تھی، بلکہ اسی میں تو کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب، اسی میں کہا تھا۔ تو حجۃ الوداع کا واقعہ یہ 9ویں نمبر پر ہے اور 10ویں نمبر پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت فرمانا۔ یہ 10 پوائنٹس ہیں، اس کو یاد کر لیں، پوری سیرت انشاءاللہ یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائیں گی۔ ان 10 پوائنٹس کو ہم تفصیل سے کیسے جاننے کی کوشش کریں گے، تو سب سے پہلے ہیں عربوں کے حالات۔ تو عربوں کے حالات گزشتہ بھی سامنے آئے تھے کہ عربوں میں زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ جاہلیت کس اعتبار سے؟ معاشرت کے اعتبار سے جاہلیت تھی کہ ان کے اندر جو ہے ظلم و زیادتی تھی، قتل و غارت گری تھی، چوری اور ڈاکہ زنی تھی، اسی طرح زناکاری اور شراب نوشی، یہ تمام برائیاں جو ایک معاشرے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، ایسی برائیاں سب کے سب موجود تھی۔ ہاں البتہ کچھ صفات بھی تھے اور ان کے اندر جو ہے کچھ نمایاں اخلاق بھی تھے، جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ کہ عربوں کا نسب محفوظ تھا۔ عرب کے معنی علماء نے لکھے ہیں، عرب کے معنی یا تو صحرائی علاقہ، یا بعضوں نے لکھا ہے عرب کے معنی بولنے والے۔ ان کو اپنی زبان پر اتنی طاقت اور قدرت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بولنے والے تو صرف ہم ہیں، باقی ساری دنیا کو وہ عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی گونگے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ تو عربی زبان پر اتنا ناز کہ عربی کی فصاحت اور بلاغت کے وہ مالک تھے، اور جو ہے کھڑے کھڑے اشعار، فی البدیع اشعار بول دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اپنی زبان پر ان کو بہت کنٹرول، بہت قدرت اور بہت فخر بھی حاصل تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ معاشرتی بگاڑ تھا، تو اس لیے اچھی زبان ہونے کے باوجود بھی، یعنی لٹریچر کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے باوجود بھی، وہ سارے کے سارے محبوب کے، محبوبہ کے عشق میں اشعار بولے جانے پر اس کے ساری صلاحیت صرف ہوتی تھی۔ چنانچہ کعبۃ اللہ پر باقاعدہ جو اس زمانے کے بہترین اشعار سمجھے جاتے تھے ان کو لٹکایا جاتا تھا، اور آج بھی وہ کتاب بعض مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے جو سبع معلقات کہلاتی ہے، کہ 7 بڑے بڑے اشعار تھے جو بیت اللہ کی دیوار پر لگائے گئے تھے، جو عربی زبان کے لٹریچر کی اعلیٰ چوٹی پر تھے۔ لیکن جیسے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، ان کی فصاحت و بلاغت مدھم پڑھنے لگ گئی اور خود بخود انہوں نے اپنے اشعار کو اتار دیا تھا۔ بہرحال تو سب سے بڑی خصوصیت ان کی جو تھی کہ معاشرتی بگاڑ تو تھا، معاشرتی جہالت تو تھی، لیکن لٹریچر اور عربی زبان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار کے تھے۔ اسی طرح ان کے یہاں پر حسب اور نسب محفوظ تھا۔ عجم کا نسب نہیں، آج ہمارے پاس کوئی نسب نامہ الا ماشاءاللہ کسی کے پاس ہوگا، لیکن 2-3 جہد پیڑیوں سے اوپر، نسلوں سے اوپر ہمارے پاس کوئی نسب نامہ نہیں، لیکن عربوں کا نسب آج تک محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک محفوظ ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی خصوصیت تھی عربوں کی۔ اسی طرح عربوں کے اندر جو ہے سخاوت بہت زیادہ تھی، کہ سخاوت اتنی تھی کہ معاشرتی بگاڑ کے باوجود بھی جو ہے سخاوت ان کے اندر بہت تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہاشم ہیں، ان کا نام اصل میں شیبہ تھا۔ ہاشم کہتے ہیں روٹی کو چورنے والے کو، تو چونکہ یہ روٹی شوربے میں، سالن میں چور کر لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں سب سے قیمتی کھانا جو ہوتا تھا وہ گوشت ہوتا تھا، اور گوشت کا سالن ہوتا تھا، تو اس وجہ سے گویا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے اتنی زیادہ سخاوت کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔ تو بہرحال سخاوت بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح ان کے اندر بہادری اور دلیری بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے جو ہے آپ عربوں میں آج بھی دیکھیں گے کہ بہادری بے پناہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے اندر جو ہے ذکاوت بہت تھی، کہ حافظہ ان کا بہت قوی ہوا کرتا تھا۔ وہ صرف اپنے نسب کو نہیں یاد رکھتے تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کے نسب کو بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ میرا گھوڑا کس گھوڑی کا بیٹا ہے، وہ پھر کس گھوڑی سے اس کا سلسلہ چلا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی جو ہے ذکاوت بہت زیادہ تھی، ذہانت بہت زیادہ تھی۔ تو یہ تمام صفات بھی تھیں۔ تو لہٰذا جہالت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی تھیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخری نبی وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو کتنا زیادہ بگاڑ آ چکا ہوگا دنیا میں کہ دنیا کی کوئی رہبری کرنے والا نہیں تھا۔ اچھا، پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھیجا جانا تھا وہ جزیرۃ العرب، جس کو آج سعودی عربیہ کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا نام ہے جزیرۃ العرب۔ تو جزیرۃ العرب کا اگر آپ جغرافیائی حیثیت دیکھیں گے تو 3 طرف سے پانی ہے، اسی وجہ سے اس کو ٹاپو نما بھی کہتے ہیں، جزیرہ نما بھی کہتے ہیں، اور اوپر سے زمین ہے۔ لیکن ایک ایسا محل وقوع ہے کہ دنیا کے اس وقت کے جتنے بر اعظم تھے، چاہے وہ ایشیا ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، ہر جگہ پر وہاں سے جانا آسان تھا اور ہر جگہ پر وہاں سے جانے کے راستے موجود تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دونوں طرف بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، لیکن وہاں پر عربوں میں قبائلی نظام تھا، وہاں پر کسی بادشاہ کی حکومت نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات تھے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوتے ہیں وہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ کے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کا نسب معروف ہے کہ آپ کا نسب ہے
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔
یہاں تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا ہے۔ اس کے آگے بھی نسب بیان کیا جاتا ہے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نسب بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محفوظ ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ کا خاندان بڑے جو ہے شرافت والا تھا، اور بڑا ان کا جو ہے رعب تھا پورے عرب میں۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات اس وقت کے رومن امپائر تک، ہرقل اس کا نام تھا، وہاں تک پہنچی، تو اس نے قریش کے قافلے میں حضرت ابو سفیان تھے ان کو بلایا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اور ایک سوال یہ کیا کہ ان کا خاندان کیسا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان حالانکہ اس وقت دشمن تھے، بلکہ دشمنوں کے سردار تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بہت عالی نسب کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کذالک الرسل تبعث فی احساب قومها، کہ انبیاء تو جو ہے عالی نسب ہی میں بھیجے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے عالی تھا، بلکہ ایک روایت میں خود فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے عربوں کو چنا، عربوں میں سے پھر قریش کو چنا، اور قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو چنا، اور پھر اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے چنا۔ یعنی تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی تھی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ پھر جو ہے آپ کے پڑ دادا ہاشم کے بارے میں بتایا کہ بڑے مہمان نواز تھے، اور جب جو ہے یہ سردار بنے اپنے قبیلے کے قریش کے، تو انہوں نے جو ہے یہ نظام بنایا کہ چونکہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی تجارت کا موقع نہیں، اور جو ہے ایسی سنگلاخ زمین کہ جہاں پر نہ گھاس نہ گھاس کے اگنے کی صلاحیت، وادی غیر ذی زرع جسے قرآن نے کہا کہ ایسی وادی جہاں پر گھاس اگانے کی صلاحیت ہی نہیں، چاہے آپ محنت کر لو لیکن وہاں پر گھاس اور کھیتی نہیں اگ سکتی ہے، ایسی جگہ پر روزگار کے بڑے مسائل تھے۔ تو حضرت ہاشم نے جو ہے قریش والوں کا نظام بنایا کہ سال میں 2 تجارتی سفر کرنا ہے، ایک ملک شام کی طرف، ایک ملک یمن کی طرف، اور یہ دونوں کے دونوں اس زمانے کی تجارت کی عالمی منڈیاں تھیں، اور یہاں پر ساری دنیا کا مال اور ساری دنیا کی تجارتیں ہوا کرتی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ اس میں ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ہاشم نے اس کا نظام بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، عبد المطلب کا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت ہاشم کا نکاح بھی مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور پھر مدینہ منورہ سے وہ تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے، اور وہیں پر غزہ کے مقام پر حضرت ہاشم کا انتقال ہوا، وہیں پر دفن ہو گئے۔ یہاں پر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا شیبہ، اب شیبہ نام کا بیٹا پیدا ہوا، یہ بڑھنے لگا، جوان ہوا، اور یہ مدینہ منورہ میں اپنے والدہ کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ تو ان کے چچا تھے، مطلب ان کا نام تھا، تو چچا اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے آئے کہ میں اپنے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اسے میں پالوں گا۔ چنانچہ وہ لے کر آئے، اس لیے کہ یہاں پر یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو چونکہ ان کے حالت بہت زیادہ بری تھی، یعنی کپڑے بھی مناسب نہیں تھے اور بالکل لاغر اور کمزور تھے، تو کسی نے پوچھا مطلب سے کہ یہ کون ہے؟ تو ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میرا بھتیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے، تو اس وجہ سے مشہور ہو گیا عبد المطلب، حالانکہ نام شیبہ تھا لیکن پھر عبد کے معنی غلام، مطلب کا غلام۔ پھر بعد میں چل کر انہوں نے جو ہے حضرت شیبہ کو یا عبد المطلب کو اچھے کپڑے پہنائے، ان کا اعزاز اور اکرام کیا، اور پھر جو ہے سارے مکہ والوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرا غلام نہیں بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کی پرورش کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ہی پرورش کی، لیکن عبد المطلب یہ نام مشہور ہو گیا۔ اب عبد المطلب جب سردار بنے تو ان کے ساتھ بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کو خواب میں نظر آیا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ زمزم کے کنویں کو کھودو۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ زمزم کا کنواں کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے مکہ مکرمہ میں کچھ اختلافات ہوئے وہاں رہنے والوں کے درمیان، تو جب وہاں سے وہ لوگ جانے لگے تو زمزم کے کنویں کو انہوں نے دفن کر دیا اور چلے گئے۔ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، کسی کو معلوم نہیں رہا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں پر ہے، تو اس وجہ سے بیت اللہ میں کوئی زمزم کا کنواں نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا اور علامتیں بتائی گئی، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو لیا اور کہا کہ چلو ہم اس جگہ کو کھودتے ہیں۔ چنانچہ کھودا تو وہاں سے جو ہے ایسا پانی نکلا کہ جو پانی آج تک ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے، اس میں نہ کوئی کمی آئی، اس میں نہ کوئی تبدیلی آئی، بلکہ ساری دنیا کے پانیوں کے مقابلے میں سب سے بہترین پانی ہے یہ، بلکہ جنت کے پانی کے مقابلے میں بھی سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے۔ تو زمزم کے کنویں کو دوبارہ جو کھودا وہ حضرت عبد المطلب نے کھودا، اور اس وقت واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کا ایک ہی بیٹے تھے اس وقت حارث، انہوں نے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے نظر مانی، اللہ سے نظر یہ مانی کہ اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں اور سب کے سب میرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، یعنی میرا ساتھ دینے والے بن جائیں، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ ایسی منت مانی انہوں نے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ان کو اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب 10 بیٹے جب ہوئے اور سب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو اب ان کو دوبارہ خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اوف نظرک، کہ اپنی منت کو پوری کرو جو تم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے منت کی تھی۔ ان کو خیال آیا، انہوں نے سارے بچوں کو جمع کیا، 10 کے 10 بیٹوں کو، اور بیٹیاں بھی تھیں، تو 10 بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں نے ایسی منت مانی تھی کہ مجھے اگر 10 بیٹے ہو جائیں تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ تو سب بیٹوں نے کہا کہ چونکہ زمانہ جاہلیت تھا تو اس وجہ سے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ ہم میں سے جس کو چاہے اللہ کے نام پر قربان کریں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جذبہ کیوں نہ ہو، یہ جذبہ تو ان کے باپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تو تھا کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار، اللہ کے نام پر چاہے وہ صحیح یا غلط یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار اور اللہ کے نام پر اپنے بیٹے اور لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ چنانچہ جو ہے اب قرآن اندازی ہوئی، چٹی ڈالی گئی کہ کس کو ذبح کرنا چاہیے، تو جب چٹی اٹھائی گئی تو نام آیا حضرت عبداللہ کا، اور حضرت عبداللہ یہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چہیتے اور پیارے بیٹے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، میں نے نظر مانی ہے تو اس کو میں ذبح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ جو ہے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، جیسے ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو یہاں پر بیٹیوں نے شور مچایا اور کہا کہ ایک اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اس زمانے میں ایک آدمی کو اگر کسی نے قتل کر دیا خدا نخواستہ، تو اس کے بدلے میں یا تو اس کو قتل کیا جاتا تھا یا پھر جو ہے اس سے کہا جاتا تھا کہ 10 اونٹ تم فدیے میں دے دو اس خاندان والوں کو۔ تو جو ہے کسی نے رائے دی کہ بجائے آپ عبداللہ کو ذبح کرنے کے آپ ان کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کر دیجئے، کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھیے، عبداللہ کا نام ایک طرف رکھیے، اور پھر اس میں چٹی اٹھائیے، قرآن اندازی کیجئے کس کا نام آتا ہے دیکھتے ہیں۔ تو جو ہے اب دوبارہ جو ہے 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کیے, ایک طرف عبداللہ, اور جو ہے چٹی اٹھائی تو اب بھی عبداللہ کا نام آیا. تو پھر جو ہے انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے, پھر چٹی ڈالی, پھر عبداللہ کا نام آیا, پھر 10 اونٹ بڑھا دیے, یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے. اور 100 اونٹ کے بعد پھر جو ہے جب چٹی اٹھائی تو 100 اونٹوں کا نام آیا. تو حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو انہوں نے ذبح کیا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن ذبیحتین, کہ میں دو اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. ایک اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نام پر ذبح ہونے تیار ہوئے تھے, اور ایک میرے والد عبداللہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے. تو میں اتنی قربانی والوں کا بیٹا ہوں, یہ کہنا مقصود ہے کہ میرے باپ اور میرے جو ہے اجداد کے یہ جذبات تھے کہ اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار, اور وہ بیٹے ایسے تھے کہ اللہ کے نام پر خود قربان ہونے کے لیے تیار. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. اسی طرح یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں سب نکاح کے ذریعے سے ہوئی ہے, خدا نخواستہ زناکاری سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو محفوظ رکھا ہے, اور جو ہے ان کو پاکیزہ نسب سے پیدا فرمایا ہے. تو آپ کی جو ہے ولادت ہوتی ہے حضرت عبداللہ کے یہاں پر, جب کیسے, جب کہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا تھا. جیسے یہ جو ہے قربانی والا واقعہ پورا ہو گیا, 100 اونٹ ذبح کیے گئے, تو حضرت عبد المطلب نے فوراً حضرت عبداللہ کا نکاح کرا دیا. اور جو ہے مدینہ منورہ بنو نجار ایک قبیلہ تھا جو اپنی شرافت اور نجابت میں بڑا مشہور تھا, اور پہلے سے خاندانی رشتہ داریاں بھی تھیں. تو وہاں پر حضرت وہب کی بیٹی تھی حضرت آمنہ, جو امن والی جس کا نام ہے. تو حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا. حضرت عبداللہ جو ہے وہیں پر کچھ دن رہے, پھر تجارت کے غرض سے گئے, اور وہیں پر آپ کا بھی انتقال ہو گیا. جبکہ حضرت آمنہ حمل سے تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں جبکہ آپ کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے, یتیم پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ باپ کا سایہ نہ ہو لیکن اس یتیم کو در یتیم بنانا یہ اللہ نے اپنے ذمے میں کر رکھا تھا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. اس پر تمام علماء اجماع ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے, اور صحیح مسلم کے مطابق پیر کے دن ہوئی ہے. البتہ تاریخ کون سی ہے اس میں بڑا اختلاف ہے. البتہ زیادہ راجح یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے, 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. اس لیے کہ جتنے بھی حساب دانوں نے اس کا حساب لگایا اور کیلنڈر بنایا پچھلے سالوں کا, تو اس میں کہیں پر بھی ربیع الاول پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں آتا ہے. تو اس لیے 8 ربیع الاول صحیح تاریخ ہے, بعضوں نے 9 بھی کہا ہے, لیکن 8 ربیع الاول کو راجع قرار دیا. اور عیسوی اعتبار سے آپ 10 اپریل 570 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے, اور یہ بات ملتی ہے کہ آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے, اور مکہ مکرمہ میں 10 اپریل کو صبح صادق ہوتی ہے 4:20 پر. تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن اور 8 ربیع الاول کو اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 10 اپریل 570 عیسوی صبح صادق یعنی 4:20 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جبکہ ابرہہ والا واقعہ ہو چکا تھا, اس کو 50 دن گزر چکے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر تھا. ظاہر ہے کہ جیسے جو ہے بیج ہوتا ہے اس کے مطابق پھر وہ درخت نکلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ خاندان تھا, اور خود اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ تو ہم پڑھتے ہیں من انفسکم, البتہ بعض قرآت کے مطابق ہے من انفسکم, کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو سب سے زیادہ پاکیزہ, سب سے زیادہ شرافت والے, سب سے زیادہ عالی نسب والے, یہ ایسے رسول ہم نے آپ کو دیے ہیں. تو لہٰذا اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت پیدا ہو جائے, اور یہ کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ کی سنتوں کو اپنانے والے, آپ کی سیرت کو جاننے والے بن جائیں, اور آخرت میں اللہ تبارک تعالی اس محبت کا وسیلہ ہمیں یہ دے دے کہ ہماری اللہ تبارک تعالی نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب